ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو احکام شریعت سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت بنا لو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں. آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
جزاکم اللہ خیر.
کیسے مزاج کے نامی؟
الحمدللہ علی کل حال،
ماشاءاللہ. ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں تو بڑھتے ہیں ہم ناظرین کے ان سوالات کی طرف.
میرا نام امیر حمزہ ہے، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ درخت پر پھل ظاہر ہونے سے پہلے ہی درخت بیچ دیا، اب عشر کس پر لازم ہوگا، پہلے والے مالک پر یا نیا جو مالک ہے اس پر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ سائل نے سوال میں درخت ہی بیچنے کا کہا ہے،
جی
کہ ایک ایسا درخت جو پھلدار ہے لیکن فی الوقت ابھی سیزن نہ ہونے کی وجہ سے اس میں پھل نہیں آئے اور وہ پھلدار درخت وہ کسی کو بیچ دیا ہے، یعنی کہ غالباً یہ باغات کی ہی بات ہو رہی ہے، تو اگر یہ باغات کسی نے خرید لیا، کوئی نیا مالک ہے، اور اب اس باغات کے اندر پھل آئے تو مالک چینج ہو چکا ہے، نیا مالک ہے، اور نئے مالک کی ملکیت میں یہ نیا باغ آیا اور اس میں اب پھل آئیں گے، تو عشر جو ہوگا وہ اسی نئے مالک کے اوپر لازم ہوگا. جو پچھلا مالک ہے، پھل آنے سے پہلے اگر اس نے درختوں کو فروخت کر دیا ہے تو اب اس کے اوپر کسی بھی قسم کا عشر وغیرہ لازم نہیں، کیونکہ عشر لازم ہوتا ہے پھل یا کھیتی وغیرہ حاصل ہونے پر، جیسے پھل تیار ہو چکے ہیں اور ان کو توڑ لیا گیا ہے، اسی طرح کھیتیاں تیار ہو چکی ہیں اور ان کو کاٹ لیا گیا ہے، تو جو عشر لازم ہوگا ان زمینی پیداوار پر جو پھل اور کھیتی کی صورت میں ہے، تو جو ان کھیتی کا اور ان پھلوں کا مالک ہے عشر اس کے اوپر لازم ہوگا. تو اب چونکہ پچھلے مالک نے اپنے ان باغات کے درختوں کو بیچا ہے اس حال میں کہ اس وقت پھل نہیں تھے، اور اب جب نیا مالک آیا ہے، اس نے باغات خرید لیے اور اس نے درخت خرید لیے ہیں، تو اب جب پھلوں کا سیزن آیا تو اس سیزن میں اس کی ملکیت میں پھل آئے ہیں، تو جب کسی مالک کی ملکیت میں کھیتی ہو یا پھل ہوں، تو جو پھلوں کا مالک ہے، کھیتی کا مالک ہے، وہ یہی نیا آدمی ہی مالک ہے، تو اس کے اوپر پھر ان پھلوں کا عشر دینا لازم ہوگا، پچھلے مالک کے اوپر عشر لازم نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اور یوں خرید و فروخت کا معاملہ بھی ٹھیک ہے، جب پھل ظاہر ہو گیا یا
پھل ظاہر ہو گئے، تو اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ مثال کے طور پہ جو درخت ہیں ان میں پھل آ چکے ہیں، پھل آنے کے بعد پھلوں کو بیچ دیا، یا پھل اور درخت دونوں ہی بیچ دیے اور پھل ان درختوں میں آ چکے تھے، تیار ہو چکے تھے، تو اس صورت میں ان کا جو عشر ہے وہ پچھلے مالک کے اوپر لازم ہوا تھا، کیونکہ پھل اس کی ملک میں موجود درختوں پر اگے تھے، تیار ہو چکے تھے، تو اس پر لازم تھا اپنے ان پھلوں کا عشر دینا. اب ایک نئے مالک نے جب درخت خریدا اور اس میں پھل بھی لگے ہوئے ہیں اور اس نے پھلوں سے لدے ہوئے باغ کو خرید لیا ہے اور ان باغات میں جو درخت تھے ان میں پھل پہلے ہی تیار ہو چکے تھے، تو اس صورت میں اس نئے مالک کے اوپر ان کا عشر لازم نہیں ہوگا، ये जो पिछला मालिक था जिसके बाग में फल आ चुके थे तो उन फलों का उशर पिछले मालिक पर लाजिम होगा। वो बेचते वक्त इन फलों का जो उसके हक में इन फलों का उशर जितना बनता था, अगर चाहे तो फलों की सूरत में उतना उशर वाले फलों को उतना तोड़ ले और उसको मसारिफ ज़कात के अंदर खर्च करे, या चाहे तो उसकी कीमत भी दे सकता है। तो जितने फल उशर में आ रहे थे उतने फलों की जो कीमत बनती है वो पिछला मालिक ज़कात में अदा करेगा।
अच्छा, जो इसने माल हासिल किया है, जैसे फल बेच दिया इसने, बाग बेच दिया, अब ये जो अमाउंट हासिल है तो इनके ऊपर ज़कात के मामलात आते हैं?
अब ये जो करेंसी है, यानी किसी ने बाग जो था वो बाग फरोख कर दिया है, तो अब उसकी जो उसको अमाउंट करेंसी की सूरत में हासिल हुई है, तो अमवाले ज़कात के अंदर बिलखसूस सोना चांदी करेंसी और माले तिजारत, ये चार अमवाल अमवाले ज़कात कहलाते हैं। तो अब इसमें जो इसने फलों को जो फरोख्त किया, तो फल तो माले तिजारत नहीं है क्योंकि ये तो दरख्तों से हासिल हुए हैं, इसने फलों को ख़रीदा नहीं है पहले मालिक ने, तो इसलिए ये फल इसके लिए माले तिजारत तो नहीं। अलबत्ता इन फलों को जब इसने फरोख कर दिया तो इससे हासिल होने वाली जो आमदनी करेंसी की सूरत में है तो वो करेंसी अमवाले ज़कात में से एक माल तो है। तो अब ये शख्स देखेगा इसके पास अपना सोना चांदी है तो उनके साथ इस करेंसी को भी ऐड कर देगा, या पहले से ही इसके पास करेंसी के तौर पे निसाब मौजूद है, जैसे मिसाल के तौर पे 8-10 लाख रुपए इसके पास मौजूद हैं और उस पर साल गुजर रहा है, गुजरने वाला है, और इन फलों को फरोख करने के बाद उससे हासिल होने वाली जो आमदनी है वो भी इसके पास आ चुकी है, और जब साल पूरा होगा तो इन करेंसी पर भी साल पूरा होगा जो फलों को बेचने से हासिल हुई है, तो अपनी करेंसी पर जो लागू ज़कात है उसमें इस करेंसी को भी शामिल करेगा जो फलों को फरोख करने के बाद हासिल हुई है। और इसमें भी वो सारे शराइत देखने पड़ेंगे कि इसके ऊपर कर्ज़ा कितना है, अगर है तो कर्ज़ निकालने के बाद हाजत असलिया में जितना माल ज़रूरी है उसको निकालने के बाद निसाब के बराबर माल बनता है या उससे ज़्यादा बनता है तो भी ज़कात इसको देनी होगी,
देनी होगी। बादुकात साल गुजर गया पिछला और ये इधर कोई चीज़ थी, जैसे इन्होंने बागात की कि उन्होंने आगे बेच दी, अमाउंट आ गया इनके पास। अच्छा, इस तरह किसी का मकान था, कोई और चीज़ ऐसी थी कि जो माले तजारत तो नहीं था लेकिन जहन में बेचना है, या पहले रहायश का था बेचने की नीयत हो गई, ज़ाहिर है वो माले ज़कात तो नहीं बना लेकिन एक अमाउंट कहें कि वहाँ रुका हुआ था उसका, अब इधर से महीना ज़कात का गुजर गया, इधर से वो बिक के वो भी आ गया हाथ में, शवाल में आ गया, ज़ुल्कादा में आ गया, तो अब जो अभी 2 महीने पहले ज़कात निकाली तो क्या उसकी भी कुछ ज़कात बनेगी या नहीं बनेगी?
मिसाल के तौर पे एक आदमी का अपना ज़ाती मकान था जो रिहाइश की नीयत से उसने
जी
ख़रीदा था कि आइंदा रिहाइश रखूँगा, या फ्लैट बुक करवाया और या फ्लैट ही तैयारशुदा ख़रीद लिया था और नीयत ये थी कि इसको किराए पर दूँगा या इसमें रहूँगा। अब जब ज़कात जो लाजिम थी माह रमज़ान में अगर साल पूरा हो रहा था तो अपने दीगर तमाम तर अमवाल की इसने ज़कात माह रमज़ान में अदा कर दी। अब चूंकि वो फ्लैट या वो मकान चूंकि माले तिजारत नहीं था, रहने की नीयत से ख़रीदा था, तो उस पर तो ज़कात नहीं बन रही थी जब रमज़ान में साल पूरा हुआ। अब जब शव्वाल का महीना शुरू हुआ, अब जहन बन गया कि उस फ्लैट को या उस मकान को मैं फ़रोख कर दूँ, अब ये फ़रोख कर देता है तो फ़रोख करने के बाद जो हासिल होने वाली अमाउंट होगी, करेंसी होगी, इसके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं होगी, क्योंकि ये जो करेंसी है अगर ये ज़कात का साल पूरा होने से पहले पहले ये मकान जो इसका रिहाइश की मकसद से इसने ख़रीदा था, जो माले तिजारत नहीं था, लेकिन अगर फ़रोख कर देता और उससे हासिल होने वाली जो आमदनी करेंसी की सूरत में होती तो वो अपने दीगर तमाम दीगर शराइत के साथ साथ उस पर भी ज़कात लागू हो सकती थी,
शामिल हो जाएगी उसमें।
लेकिन अब जब साल पूरा हो गया, साल पूरा होने के बाद इसने माले ज़कात के अलावा कोई और माल जैसे रिहायशी मकान उसको फ़रोख किया और उससे जो आमदनी हासिल हुई है, तो चूंकि ये जो मकान था ये माले ज़कात था ही नहीं, जब था नहीं तो उसको फ़रोख करने के बाद जो आमदनी हासिल हुई, करेंसी हासिल हुई, उस पर भी ज़कात लाजिम नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि आइंदा साल जब इसका माह रमज़ान में साल पूरा हो रहा है तो इस वक्त ये जो मकान की कीमत थी वो बाकी है या नहीं है, या इसको भी आगे किसी ज़रूरत में हाजत असलिया में इसने खर्च कर दिया है, तो ये सूरत देखनी पड़ेगी। तो अगर इसने वो उस रकम को बाकी रखा یہاں تک کہ اگلا رمضان آ گیا اور اس میں رمضان میں اس کا سال پورا ہوتا ہو تو پھر حاجت سے زائد قرض وغیرہ سے فارغ جو کرنسی ہوگی اس کے اندر اس کرنسی کو بھی شامل کریں گے. مکان فروخت کرنے کے بعد آئی ہوئی آمدنی اس نے سنبھال کے رکھی ہے اس کی بھی زکات دینی ہوگی.
ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح لوگوں نے کچھ پیسے رکھے ہوتے ہیں ان کو مکان لینا ہوتا ہے, اب یہ مکان لینے والی جو اماؤنٹ ان کے پاس رکھی ہوئی ہے یا پچھلا فلیٹ بکا اور آگے مکان لینا تھا, اب مکان لینا تھا اس کی اماؤنٹ آ گئی اور کچھ اس کی باقی ہے آگے لینی ہے, اب سال بھی آ گیا بیچ میں کہ زکوٰۃ کا سال بھی وقت ہو گیا, تو یہ 1 کروڑ روپے کا بالفرض وہ بکا ہے, 50 لاکھ ہاتھ میں ہے, 50 لاکھ آنے, آگے جو مکان لینا ہے ابھی لیا نہیں وہ 2 کروڑ کا آ رہا ہے 1.5 کروڑ کا آ رہا ہے, تو اب یہ جو 50 لاکھ ہاتھ میں اس کی بھی زکوٰۃ نکالیں گے؟
جو مکان خریدنے کے اعتبار سے رقمیں جمع ہو رہی ہیں تو اس رقم کو فی الوقت ہم حاجت اصلیہ میں شمار نہیں کریں گے, کیونکہ آدمی کہیں نہ کہیں رینٹ پہ رہ رہا ہوگا یا اپنے کسی ذاتی گھر میں رہ رہا ہوگا یا بعض اوقات آبائی گھر ہوتے ہیں والد صاحب کے تو یا مال وراثت والے گھر ہوتے ہیں اس میں رہ رہا ہوتا ہے, اور اگلے کسی مکان کی خریداری کے لیے یہ پیسے جوڑ رہا ہوتا ہے جمع کر رہا ہوتا ہے, تو یہ جو اماؤنٹ ہے جمع شدہ جو مکان کی خریداری کی غرض سے جمع کی ہوئی ہوتی ہے اس رقم پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اگر یہ نصاب کے برابر اور زکوٰۃ کے شرائط پائے جا رہے ہوں تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی. تو اب اگر کسی نے 2 کروڑ کا مکان خریدنا ہے اور 1 کروڑ جمع ہو چکے ہیں اپنا مکان بیچنے کے بعد اس رقم کو اس نے جمع کیا ہوا ہے اور اس پہ سال گزر گیا اس رقم پر اور اگلا مکان خریدنے تک ابھی کوئی صورت نہیں بنی اور اس پچھلے مکان کو بیچنے کے بعد اس کی رقم پہ سال گزر چکا ہے یہ اس کے اوپر پھر زکوٰۃ لازم ہوگی. اسی طرح بعض اوقات ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو حج جن کے اوپر فرض ہو چکا ہوتا ہے اتنی مالی استطاعت ان کی ہونے کے صورت میں کہ یہ بآسانی حج پہ جا آ سکتے ہیں, تو حج کی تمام شرائط پائے جانے کی صورت میں جو رقم ابھی انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے جو ابھی انہیں حج میں ادا کرنی ہے اور ان کا سال پورا ہو گیا اسی دوران ان کے دیگر اموال زکوٰۃ سونا یا چاندی یا کرنسی, تو اس میں حج کی جو اماؤنٹ انہوں نے ابھی جوڑ کر رکھی ہے اس اماؤنٹ کو بھی زکوٰۃ میں شامل کریں گے, اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی
جو ابھی تک ان کے پاس موجود,
جو ابھی تک ان کے پاس اکاؤنٹ میں ان کے ذاتی موجود ہے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, تو اگرچہ وہ حج میں خرچ ہوگی
صحیح ہے
اس کو حج کے اعتبار سے الگ سے انہوں نے کر بھی دیا ہو لیکن ابھی چونکہ وہ حج کے پروسیس میں رقم لگی نہیں ہے ابھی تک ان کی ملکیت میں باقی ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی اس مال سے بھی کرنی ہوگی.
البتہ جیسے ابھی دن چل رہے ہیں اور حج پیکج لیے ہوئے ہیں لوگوں نے, اب جو گورنمنٹ کے ہیں وہ تو پیمنٹ پوری پوری انہوں نے دے دی ہے, پرائیویٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آدھی پیمنٹ دے دیتے ہیں کچھ پیمنٹ وہ روک کے رکھتے ہیں, جان پہچان بھی ہوتی ہے پھر فیملی کے 5 افراد جا رہے ہیں 4 افراد جا رہے ہیں تو ان کی پیمنٹ بھی اچھی خاصی اور پیکیجز بھی اچھے خاصے ہوتے ہیں, تو اب اس میں کیا کہیں گے آپ ان کو؟
جو اماؤنٹ ان کی چلی گئی جیسے گورنمنٹ کے پیکیجز ہیں اس میں ٹوٹل اماؤنٹ ان سے وصول کر لی گئی ہے تو وہ رقم ان کی ملکیت سے نکل گئی اور اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے.
آگے
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جنازے کو لے جاتے ہیں قبرستان یا نماز جنازہ کے لیے تو مفتی صاحب جنازہ الگ الگ جگہ رکھتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں پھر رکھتے ہیں, تو اس کا شرعی مسئلہ آپ بتا دیجئے, جزاک اللہ خیرا.
جنازے کے جو احکامات ہیں ان احکامات میں کہیں پر بھی ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ جنازے کو اتنی جگہوں پر یعنی لوگ کندھا دیتے ہوئے جائیں اور پھر کسی پوائنٹ پہ اس کو رکھیں پھر وہاں سے دوبارہ اٹھائیں پھر اس کو فلاں جگہ پہ جا کے رکھیں یا فلاں رشتہ دار کے گھر کے پاس جا کے رکھیں یا جہاں وہ بیٹھا کرتا تھا اس کی وہ اتاق تھی تو اس جگہ پہ اس کو جا کے رکھیں, رکھنے کے بعد پھر وہاں سے اٹھائیں, تو اس طرح جنازے کو مختلف جگہوں پر یوں لے کر جانا اور محض جنازے کو کندھے سے اتار کے رکھنا, رکھنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو کندھے پہ اٹھانا, یہ کوئی رسم و رواج کے طور پہ اگر کیا جا رہا ہے تو شرعی طور پہ ایسی کوئی رسم شریعت مطہرہ میں بیان نہیں کی گئی.
صحیح.
البتہ یہ ہے کہ جنازہ اٹھانے والے جنازہ لے کے جا رہے ہیں اب کندھے دکھ گئے یا جو بھی افراد ہیں کم ہیں اب وہ کسی اٹھانے میں دقت ہو رہی تھی اب تھوڑا آرام لینے کے لیے جنازے کو انہوں نے رکھا ہے چارپائی کو پھر تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ اٹھایا یا کسی رشتہ دار کا انتظار ہو رہا ہے کہ وہ بھی یہاں پر آئے گا اور جنازے میں وہ بھی شریک ہوگا، جیسے بیٹا آنے والا ہے تو اس بیٹے کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی محرم آنے والا ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس انتظار میں جنازے کو کسی مناسب جگہ پہ رکھ دیا ہے، پھر جب اس کے آنے اور جنازے میں شامل ہونے کے بعد پھر دوبارہ اس کو لے کے جا رہے ہیں، تو اگر کوئی ضرورت ہے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے۔ جیسے بعض اوقات گھروں سے نماز جنازہ کے لیے جو میت کی ڈولی کو لایا جاتا ہے، اور عام طور پہ مسجد کے یا جہاں نماز جنازہ پڑھی جانے والی ہوتی ہے تو اس مقام پہ کسی جگہ پہ مناسب رکھ دیا جاتا ہے، پھر جہاں نماز جنازہ باقاعدہ ادا کی جا رہی ہوتی ہے اس مردے کو وہاں سے اس کی ڈولی کو اٹھا کے اس فرنٹ پہ رکھ دیا جاتا ہے جہاں امام صاحب نے کھڑا ہونا ہے۔ تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کہ یہ جنازے کو ادھر سے ادھر منتقل کرنا نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے، تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے۔ البتہ کوئی اس کو بطور رسم و رواج یہ سمجھتا ہے کہ جنازہ پہلے گھر سے اٹھے گا، اٹھنے کے بعد فلاں جگہ اس کو لے کے جائیں گے، یا اوتاک ہے تو اس اوتاک میں اس کو اس کے پاس رکھیں گے، وہاں سے اٹھانے کے بعد فلاں جگہ لے کے جائیں گے، تو اس طرح کی کوئی رسم و رواج اس کا شرعی طور پہ کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس رسم کو ختم کرنا چاہیے۔
جی مزید سوال
مفتی صاحب سے، میرا سوال ہے کہ بھائی کی تنخواہ میں بہن کا حق ہے؟
پراپر طریقے سے اس طرح بہنوں کا بھائیوں کی تنخواہ میں کوئی حق نہیں ہے۔ اسی طرح تنخواہ کے اعتبار سے دیکھیں تو جو والد یا والدہ ہیں ان کا بھی حق نہیں ہے، لیکن اگر بہنیں والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ بھائی ہیں اور ان کے زیر کفالت بہنیں بھی ہیں، تو اور بہنیں کماتی نہیں ہیں، ان کے پاس اپنا مال و اسباب نہیں ہے جس کے ذریعے وہ گزر اوقات کریں، تو بھائی کی پھر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بہنوں کے ضروری نان نفقے کو وہ برداشت کرے گا، ان پہ صرف کرے گا، ان کی ضروریات کا خیال رکھے گا۔ اب اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تنخواہ میں حق ہے،
صحیح،
تنخواہ مثال کے طور پہ وہ تنخواہ کا ایک روپیہ بھی گھر میں خرچ نہیں کر رہا، ٹوٹلی طور پہ سیونگ کر رہا ہے، سنبھال کے رکھا ہوا ہے، دیگر ذرائع آمدنی ہیں جو اس کا ذاتی کاروبار ہے اس سے وہ اپنے گھر کو چلا رہا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ بہنیں ہوں یا والدین اگر ضعیف ہو چکے ہیں اور وہ کماتے نہیں ہیں، ان کے پاس اپنا مال و اسباب بھی نہیں ہے، تو پھر جو اولاد ہے ان کے اوپر اپنے والدین کا نان و نفقہ، اسی طرح اپنی بہنوں کا بھی نان و نفقہ بعض صورتوں میں لازم ہوتا ہے، تو اس کے اندر تنخواہ سے حصہ کسی قسم کا متعین نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ جو شوہر ہے شوہر کی جو بھی ذرائع آمدنی ہے اس ذرائع آمدنی میں بھی بیوی کا حصہ ہو، شریعت مطہرہ نے ایسا کوئی حکم بیان نہیں کیا۔ ہاں عورت کے جو ضروری اخراجات، نان و نفقہ، جو اس کو کھانا پینا، رہائش، کپڑوں کی ضرورت، سردی گرمی کے کپڑے، رہاو، یہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ شوہر کے اوپر لازم ہیں، اب وہ تنخواہ سے کرے یا اپنے ذاتی اور دیگر ذرائع حلال ہیں ان سے کرے، تو یہ ضروریات پوری کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔
یعنی اس میں اماؤنٹ متعین نہیں،
اس میں کسی قسم کے اماؤنٹ متعین نہیں ہے کہ اس شوہر جو بھی کما کے لائے گا اس کا اتنا پرسنٹ بیوی کا حق ہے، تو ایسا کچھ ضروری نہیں ہے۔ تو اسی طرح بہنوں کی مالی طور پہ ان کی ضرورت کو پورا کرنا بعض صورتوں میں بھائیوں پر شرعاً واجب ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ تنخواہ میں حق ہے، اس ضرورت کو وہ تنخواہ سے پوری کرے، ذاتی کاروبار سے پوری کرے، پاس رکھے موجود مال سے پوری کرے، یا بہنوں کو جو چیزیں ضرورت کی ہیں وہ ضرورت کی چیزیں پہلے سے اس کے پاس موجود ہیں، یہ وہ ضرورت کی چیزیں ان کو دیتا رہے۔
یعنی اس کی ڈیٹیل تفصیل وہی ہوگی کہ بہنیں شادی شدہ ہیں تو اب ظاہر ہے ان کی ذمہ داری تو ان کے شوہروں پر ہے، اور وہ بھائی پر کوئی ذمہ داری اس طور پر نہیں آتی،
نہیں،
اور شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اس میں بات کرتا ہوتا ہے کہ بہنیں رہ چھوٹے بھائی کے ساتھ رہیں، عموماً ہم دیکھتے ہیں شادی شدہ نہیں ہے تو بہنیں چھوٹے بھائی کے ساتھ رہ رہی، اب بڑے بھائی بری ذمہ ہو گئے سب معاملات سے، اس میں یا ان تمام کے اوپر ذمہ داری آتی ہے، کیا کہتے ہیں؟
جیسے اصولی طور پہ تو جو والد ہیں ان پر اپنی اولاد کی، جن کے پاس مال و اسباب نہیں ہیں اور وہ کما بھی نہیں سکتے،
ٹھیک،
جیسے عام طور پہ خواتین، اور اگر کوئی بچہ اپاہج ہے، معذور ہے، نہیں کما سکتا، تو والد کے اوپر لازم ہے کہ اپنی اولاد کا نان و نفقے کا خیال رکھے، ضروریات کو پورا کرے۔
ٹھیک ہے، والد فوت ہو گئے،
والد صاحب فوت ہو گئے، یا والد صاحب خود اب اس اسٹیج پہ ہیں کہ وہ کما نہیں سکتے، تو اولاد سب پر اپنے والد کی ضروریات کا پورا کرنا، والدہ کی ضروریات کا پورا کرنا ایسی کنڈیشن میں پھر اولاد کے اوپر لازم ہو جاتا ہے. اب والدین مثال کے طور پہ نہیں ہیں اور بہنیں ہیں چھوٹی اور ان کی اپنی ملکیت میں کچھ نہیں ہے، وہ کما بھی نہیں سکتی، تو پھر ایسی صورت میں صرف چھوٹے بھائی ہی کی ذمہ داری نہیں ہے، بڑے بھائیوں پر بھی شرعی اعتبار سے اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنا اس چھوٹے بھائی پر کہ جس کے ساتھ وہ بہنیں رہ رہی ہیں. عمومی طور پہ آپ کا سوال اسی پس منظر میں ہے کہ بڑے بھائی شادی شدہ ہو کر وہ عام طور پہ الگ گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں، ذاتی گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ چھوٹا بھائی اپنے والدین کے ساتھ رہتے رہتے وہ اپنی بہنوں کی بھی کفالت کر رہا ہوتا ہے. تو اپنی ضرورت مند بہنوں کی کفالت وہ صرف ایک بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے،
صحیح،
وہ جتنے بھی بھائی ہیں ان سب کی ذمہ داری،
صحیح.
تو ایسے موقع پر جو بھی ضروریات ہیں وہ دو تین بھائی ہیں وہ آپس میں اس کو شیئر کریں اور مشترکہ طور پہ اپنی بہنوں کی ضروریات کو پورا کریں. یہ بوجھ کسی ایک بھائی کے اوپر شریعت نے لازم نہیں فرمایا.
ٹھیک ہے. اچھا، اس میں پھر ہم یہ دوسری ایک پہلو ہوتا ہے جو بعض اوقات بہنوں کی طرف سے ایک تقاضا آتا ہے. بڑی بہنیں ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ہم نے پالا ہے، ہم نے اس کو بڑا کیا ہے، بچپن میں ہم ہی اس کو کھلاتی پلاتی تھیں اور اس کے دودھ کے فیڈر بھی ہم اس کو تیار کر کے دیتی رہی ہیں. بہنوں کے کوتے ہیں بعض اوقات مان کی وجہ سے بھی بہنیں کر رہی ہوتی ہیں اس باتیں. اب بھائی بہت اچھی پوزیشن میں چلے گئے یا ان میں سے کچھ بھائی اچھی پوزیشن میں چلے گئے اور بہنوں کے رشتے ایسی جگہ ہوئے بعض اوقات وہ کمزور ہوتی ہیں، تو ایسے موقع پر ٹھیک ہے وہ واجب والی پہلو نہ ہو تو بھائیوں کو یہ نہیں چاہیے کہ اپنی بہنوں کی طرف بھی، پھر ان کے بھی آگے بچے ہیں، ان کی ضروریات ہیں، تو کچھ ضرورت سے آگے بڑھ کر کچھ سہولت والی چیز ہو تو یہ ان کی خیر خائی کرتے رہیں، ان کی نگہداشت کریں، کچھ نہ کچھ ان کو پہنچاتے رہیں. بالخصوص جب والدین بھی نہیں ہوتے یا والد ہیں تو وہ خود اس پوزیشن میں ہیں کہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ تو پتہ ہے. تو ایسے بھائی کے جن کے اپنے معاملات صحیح چل رہے ہیں ان کو اور وہ سب کچھ کر کرا کے کچھ چار پیسے بچاتے ہیں تو ان کو کیا کہیں گے آپ، میسج کیا دیں گے؟
دیکھیں، جو چیزیں صلہ رحمی ہیں نا، یہ شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے اور شریعت مطہرہ نے صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کو مضبوط رکھنے کا ہمیں پابند بھی کیا ہے. تو اب اگر مثال کے طور پہ بہن کمزور پوزیشن میں ہے اس اعتبار سے کہ اس کے جو شوہر ہیں وہ کاروبار ان کا ایسا نہیں ہے، وہ تنخواہ دار ہیں تو ملازمت بھی کوئی اچھی آمدنی والی ان کی نہیں ہے، وہ کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کمزوری ہے مالی اعتبار سے، اور ادھر بھائی کی پوزیشن بہت اچھی ہے، اچھے انداز سے اخراجات پورے ہونے کے باوجود بچ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان بھائیوں کو چاہیے کہ صلہ رحمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جو مالی پوزیشن کے اعتبار سے کمزور بہن ہے، کمزور بھائی ہے، تو ان کی سپورٹ کریں، ان کی مدد کریں. اور حدیث مبارکہ میں جس عمل سے روزی میں برکت ہوتی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس میں صلہ رحمی کو بیان کیا گیا ہے. اب صلہ رحمی میں یہ بھی صورت شامل ہے کہ اپنی بہنوں کی آپ مالی اعتبار سے سپورٹ کریں، آپ ان کی زبانی اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. تو بالخصوص مالی اعتبار سے اگر آپ اپنی بہنوں کو اپنے کمزور پوزیشن میں جو بھائی ہیں ان کی سپورٹ کریں گے تو صلہ رحمی کی یہ برکت ظاہر ہوگی کہ آپ مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہ آپ نے ان پر اگر 1000 روپے خرچ کیے تو آپ خود غور کریں گے کہ آپ کے پاس نہ جانے کہاں سے ذرائع آمدنی بڑھتے چلے جائیں گے. تو آپ کا یہ 1000 روپے دیا ہوا مال آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے گمان بھی جہاں پہ نہیں ہوں گے وہاں وہاں سے اسباب بن کر آپ کے مال میں اضافہ ہو رہا ہوگا. تو مال میں بھی اضافہ ہونے کی حدیث مبارکہ میں بشارت دی گئی ہے اور عمر میں بھی اضافے. اب ہم میں سے کون ہے جو ان دو چیزوں کا طلبگار نہیں ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں لمبی عمر جیوں صحت و عافیت کے ساتھ اور مال بھی پاس موجود ہو، کسی قسم کی محتاجی نہ ہو، معذوری نہ ہو، عمر بھی لمبی ہو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس زندگی کو زیادہ جیوں، اچھے انداز سے جیوں. تو حدیث مبارکہ میں اس کا نسخہ میں عطا فرما دیا گیا ہے صلہ رحمی کریں. تو صلہ رحمی میں جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں میں بھی کچھ رشتہ دار قریب ترین ہیں، کچھ ان سے تھوڑے دور ہیں، کچھ ان سے دور ہیں. تو جو اپنے بہن بھائی ہیں، سگے بہن بھائی،
یہ سب سے قریب ہیں اس طور پر،
جن کے ساتھ آپ کا بچپن گزرا ہوتا ہے، جن کے ساتھ شادی سے پہلے کی جوانی کی عمر گزری ہوتی ہے، تو وہ سب سے زیادہ آپ کے ساتھ جنہوں نے اپنا وقت گزارا ہوتا ہے ان کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنا دیگر کزنوں کے مقابلے میں
زیادہ ہے،
زیادہ افضل ہے۔
ان کو اس طرح کی امیدیں بھی اپنے بھائیوں سے ہوتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دودھ کی بہن بی بی شیما، جن کے بارے میں سیرت میں، سیرت کی کتب کے اندر ہم پڑھتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے کہنے پر قیدیوں کو بھی آزاد کیا، اور ان کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کرم فرمایا اور پھر چادر جو ہے وہ بچھا دی، کچھ بکریاں تحفے میں دیں۔ اور کیا تعلق ہے دودھ کا، ایک رشتے کا تعلق ہے، تو جہاں سگے رشتے ہوں تو وہاں تو اور زیادہ ہے، تو اس لیے یہ ہونا بھی چاہیے۔ اور ایسے تمام بھائیوں کو اور ایسے بیٹوں کو، اور میں کہتا ہوں کہ اگر والدین حیات ہیں اور والدین کے پاس ایسی پوزیشن نہیں ہے مال کی اور آپ کو اللہ نے نوازا ہے، تو اپنے ماں باپ کے ہاتھوں سے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں، تو انشاءاللہ اس کی بھی برکت آپ کو ملے گی۔
اس سے والدین،
اس کے والدین بھی خوش ہوں گے نا،
والدین بھی خوش ہوں گے۔
اچھا، والدین کو پیسہ مل رہا ہے تو ان کو پتا ہے کہ یہ مجھے مل کس لیے، والدین کہاں کریں گے؟ اگر بالفعل والدین کو ملے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدہ یا والد یہ بتانا نہیں چاہتے کہ فلاں تمہارا بھائی اتنا ہے، یا فلاں بہن کو وہ بتانا بھی نہیں چاہتے۔ تو اب اگر بھائی اچھی پوزیشن میں ہے تو آپ ایک اچھا اماؤنٹ اپنی امی کو یا اپنے والد صاحب کو، جو بھی گھر کے معاملات دیکھتے ہیں، تو آپ ان کو دے دیں، انشاءاللہ ان کے ہاتھوں سے ہی وہ وہیں پہنچ جائے گا اور آپ کو بھی سکون ملے گا، ان کو زیادہ راحت ملے گی۔
ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ بھائی کی مدد کرنی ہے،
جی ہاں،
تو ایک صورت تو ہے کہ ڈائریکٹ بھائی کی آپ مدد کر دیں، اور ایک صورت یہ ہے کہ والدین کے ذریعے سے رقم پہنچا دیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ والدین بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے جیتے جی یہ ہمارا فلاں بیٹا ہماری اولاد میں فلاں کا کتنا خیال رکھتا ہے، اور ہمیں بھی عزت دے رہا ہے۔ ڈائریکٹ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاتھ سے دلوا رہا ہے، تو اس میں والدین کی زبان سے، ان کے دل سے بھی دعائیں نکلتی ہیں،
ماشاءاللہ۔
تو یوں مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اپنے مال کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے اپنے طور پہ ایک ذہن میں، دل میں ارادہ کر لیں کہ اتنی اماؤنٹ، اتنا فیصد میں اپنی تنخواہ کا حصہ راہ خدا میں خرچ کروں گا۔ اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی کئی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے کمزور پوزیشن میں جو آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، یا بعض اوقات رشتہ داروں میں کوئی بہت طویل بیماری میں مبتلا شخص ہوتا ہے، تو اس طرح کی اپنی کچھ نہ کچھ اماؤنٹ اس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کاموں میں خرچ کریں۔ بعض اوقات دوست و احباب میں، آپ کے اپنے کلاس فیلوز میں جن کے ساتھ آپ نے تعلیمی سفر گزارا ہوتا ہے، اسی طرح گلی محلوں میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو واقعتاً سفید پوشی والی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کہیں نہ کہیں سے آمدنی کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آ رہی، تو اپنی تنخواہ کا، اپنے کاروبار کا کچھ حصہ اگر زکوٰۃ کے وہ مستحق ہیں تو آپ اپنی زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کی مدد کر دیں، اور اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہیں لیکن ویسے حاجت مند ہیں، کمزور پوزیشن ہیں، تو اپنے جو ویسے رقم ہے اس رقم، صاف رقم کے ذریعے سے بھی آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں،
ماشاءاللہ۔ ناظرین بھی پوچھتے ہیں، بھائی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی بہن کو دے سکتے ہیں یا بہن بھائی کو، تو ہم تو مسئلہ تو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور دے بھی سکتے ہیں، اور بتانے کی ضرورت بھی نہیں، آپ مدد، ہیلپ، تحفہ کچھ بھی کہیں۔ لیکن ایک پوائنٹ میرے ذہن میں کبھی کبھی یہ آتا ہے، اور میں جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا تو میں کہتا ہوں سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے کہ ایک بہن یا بھائی وہ مستحق زکوٰۃ ہیں اور دوسرا زکوٰۃ دینے والا ہے،
صحیح،
اس کا مطلب دونوں کی مالی پوزیشن کافی دہرے فرق ہے نا،
فرق،
یہ زکوٰۃ کا حقدار ہے اور دوسرا بھائی ایسا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والا ہے، وہ زکوٰۃ تو جس رب نے آپ کو اتنا دے دیا، اور آپ یعنی انہی والدین کے آپ بھی بیٹے ہیں، آپ بھی بیٹی ہیں اور انہی کے بچے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسروں سے اچھی زندگی دے دی، اچھا رزق دے دیا، اچھے آپ کے نظام بن گئے، تو ایسے مواقع پر پھر ان کو ہمیں بالکل بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو اسے سختی کر کے بھی نماز پڑھائیں، تو اگر والد ہی نہ پڑھے تو پھر ویسے المیہ ہیں، یہ سوال تو جس نے بھی بھیجا ہے، یہ ایس ایم ایس پہ سوال آیا ہے، اور جتنے بھی گھر کے اندر بڑے سربراہ، والد، والدائیں، والد، والدہ، اسی طرح بڑے بھائی بڑی بہنیں جو بھی سوال سن رہے ہیں، اگرچہ کسی نے سوال کیا ہے تو بات تو ہے کہ جب بچوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور انہیں نماز کی ترغیب دینی ہے، انہیں شوق دلانا ہے، 7 سال کی عمر میں کہنا ہے، 10 سال کی عمر میں قدر سختی کر کے بھی نماز پڑھائیں، تو بڑوں کو کون سختی کریں؟ اللہ اکبر، تو بڑوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بچے اپنے والد سے اس معاملے میں بدتمیزی کر رہے ہوں، بچیاں اپنی ماں سے بدتمیزی کر رہی ہوں اور انہیں سختی کر رہی ہوں یا ان کی کوئی بے عزتی کر رہی ہوں، یہ بچوں کو الاؤ نہیں ہے، اجازت بھی نہیں، شریعت بھی نہیں کہتی اس طرح۔ ایسے بڑے لوگوں کو کیا کہتے ہیں آپ؟
یہ واقعتاً بڑوں کی خود کی اپنی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک کے اندر فرمائے گئے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ، کہ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، یعنی جو جہنمی ہوں گے وہ، اور جو پتھر ہوں گے یعنی جو بت ہوں گے جن کی لوگ پرستش کرتے تھے، شرک کرتے تھے، ان کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ تو ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، تو یہ ہر بڑے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بھی خوف خدا کا پیکر بنائے، احکام شرع کی پابندی کا پیکر بنائے۔ اب جو احکام شریعت مطہرہ نے ہم سے عمل میں لانے ہیں کہ وہ کروانے ہیں، جن کو اوامر کہا جاتا ہے ان کی پابندی کریں، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے جن کو نواہی کہتے ہیں، ان کاموں سے اپنے آپ کو بھی بچائے، اور ان اوامر اور نواہی کی پابندی یہ اپنے بچوں اور اپنے اہل سے بھی کروائے۔ تو اب یہ ذمہ داری تو یعنی ہر جو بھی فیملی کا سربراہ ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے
بچائے۔
اب یہ جو حکم آیا کہ چھوٹے بچوں کو 7 سال کی عمر اور 10 سال کی عمر، یعنی ان پہ سختی کی جائے اور نماز کا انہیں پابند بنایا جائے، اب بڑوں کو کیا کیا جائے؟ تو اس حوالے سے بہار شریعت میں ایک عبارت یہ لکھی ہے، جو نماز نہ پڑھتا ہو قید کیا جائے یہاں تک کہ توبہ کرے اور نماز پڑھنے لگے۔ یعنی اتنا،
یعنی بڑے اگر ایسا
کر،
اور ظاہر ہے اس طرح کے احکامات حاکم اسلام
تو اب گویا کہ یہ حکم جو ہے نا وہ اس قدر ہے کہ اگر بڑے لوگ نماز نہ پڑھیں تو ان سے حاکم اسلام سختی کر کے نماز پڑھوائے۔ اب المیہ یہ ہے کہ نماز کی طرف کتنے لوگ راغب ہیں، اور جتنے بھی صاحب منصب ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحتوں کو نماز کا پابند بنانا۔ تو اب یہ ہے کہ اگر ایسا طریقہ کار ہمیں نظر نہیں آتا کہ نماز کی طرف سختی کی جا رہی ہو، تو اب یہ کم سے کم یہ کہ ہر فرد اپنی فکر آخرت کرے، نماز کی پابندی کرے۔ بہرحال بچوں کے دلوں میں ایسے والدین کے حوالے سے سوالات تو اٹھتے ہیں کہ نماز یہ نہیں پڑھ رہے ہوتے، یعنی نماز نہ پڑھنا ایک کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ میں کسی کے والد مبتلا ہیں، اس کبیرہ گناہ میں نماز نہ پڑھنے والے، کسی کی والدہ نماز نہیں پڑھ رہی، تو اب وہ اس گناہ میں مبتلا ہیں، تو اب اولاد کیا کرے؟ تو دیکھیں، والدین کا جو رشتہ اولاد کے ساتھ ہے، اولاد کا جو رشتہ اپنے والدین کے ساتھ ہے، اس میں والدین کے جو ظاہری عمل ہیں شریعت مطہرہ کی پابندی نہیں کر رہے، تو اس پابندی نہ کرنے سے جو اولاد کے ذمے اپنے والدین کے حقوق لازم ہیں وہ کم نہیں ہوں گے،
وہ اپنے پورے
وہ اپنی جگہ پورے ہوں گے،
بلکہ اس میں تو اور زیادہ حسن سلوک اور خدمت زیادہ بڑھا دیں۔ میں تو بچوں سے کہوں گا اور ان بچیوں سے بھی کہ اگر اپنی ماں کے ساتھ ہاتھ بٹانا، گھر کے کام کاج کرانا، اور پھر حسب موقع نیکی کی دعوت بھی دے سکتی، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ ٹھیک ہے، وہ سختی کرنے والی تو بات آپ نہیں کریں گی، لیکن آپ اپنی امی کو نیکی کی دعوت تو دے سکتی ہیں، امی میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گی، یہ 2-4 کام میں کر لیتی ہوں، آپ نماز پڑھ لیں۔ تو یہ ماں کو یہ سہارا جب مل جاتا ہے اس طرح کا، اور بیٹی ماشاءاللہ گھر میں ہو اور وہ کہے کہ امی آپ پڑھ لیں نماز، یہ آپ کے حصے کے بھی 2 کام میں کر لوں گی، تو یہ امید ہے انشاءاللہ وہ بھی اس طرف آئیں۔ اسی طرح بیٹے اپنے والد صاحب کو تو کہتے رہیں، اور آسن انداز سے کہیں, یہ نہ ہو کہ روزانہ کی گھر میں کوئی ایسی لڑائی جھگڑے اور مار دھاڑ اس طرح کی, یہ نہیں.
اس طرح اولاد اس موقع پہ سختی نہیں کرے گی,
سختی نہیں کرے گی. نیکی کی دعوت پیار محبت سے کر دیں
انشاءاللہ,
اور ان کے لیے دعا کریں, ان کے لیے دعا کریں, اور آپ کے اندر ان کی خدمت کا جذبہ بڑھتا ہوا ہو گئے. یہ نہ ہو کہ وہ آپ کی نماز کو ہی تانا دیں. بعض اوقات کہ آپ نے نماز تو پڑھی ہے, آپ ہمارے ساتھ یہ برتاؤ ہے, گھر کے کام نہیں ہیں, دیگر چیزیں نہیں ہیں, والد بچوں سے یہ کہے کہ آپ میرے کہنا ہی نہیں مانتے, میری بات ہی نہیں مانتے. تو یہ نہیں, آپ کے اندر وہ جذبہ, وہ محبت ان کی خدمت والا یہ بڑھتا رہے تو امید ہے انشاءاللہ ان کے بھی دل نرم ہو جائیں گے. امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کا مدنی مذاکرہ اگر گھر میں دیکھیں اور ساتھ دکھائیں, ماں باپ کو بھی دکھائیں, تو جو چیزیں آپ نہیں کر سکتے تو وہ انشاءاللہ امیر اہل سنت ایسی تربیت فرما دیں گے. اور وقتاً فوقتاً اس طرح کے سوالات اور ایسے ماحول مدنی مذاکرے میں بن جاتا ہے, کئی اعتبار سے اصلاحی پہلو وہ نکل آتے ہیں, تو آپ دکھائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی گھر کے اندر ایک ماحول اچھا بنے گا. ناظرین کرام, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے, اللہ رب العالمین ہم سب کو احکام شریعت احکام دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی ہمارے لئے
ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.